بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چالیس احادیث نوویہ کے شرح کا درس جاری ہے. اور آج کی نشست میں حدیث نمبر 28 28 حدیث کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث 28 عن ابی نجیح العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. اس حديث کا ترجمہ، سيدنا أبو نجيح عرباض بن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک وعظ فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں بہ پڑیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو گویا الوداع کہنے والے یعنی چھوڑ کر جانے والے کا سا وعظ ہے. آپ ہمیں مزید وصیت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و امراء کے احکام سننا اور فرما برداری کرنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی حاکم بن جائے. تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا، ان حالات میں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے داڑھوں سے قابو کرنا، دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث کی شرح سے پہلے صحابی کا مختصر سا تعارف. ابو نجیح العرباض بن ساریہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہے العرباض بن ساریہ، کنیت ہے ابو نجیح، اور لقب ہے السلمی، اور یہ اہل صفہ میں سے تھے، وہ صحابہ جو اہل صفہ میں سے تھے، جو فقراء تھے، جنہوں نے اپنی زندگی طلب علم کے وقف کر دی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے. ان کی وفات سن 75 ہجری میں ہوئی، 75 ہجری میں. اس حدیث کی شرح کے متعلق فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظه اللہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، قول العرباضی وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، الموعظۃ ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب. موعظة کی تعریف کیا ہے؟ وعظ کسے کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیں. ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، یہ وہ کلام ہے یا یہ وہ باتیں ہیں جن میں ترغیب ہے اور ترہیب ہے. ترغیب رغبت دلانا، ترہیب ڈرانا ہے. کیسا کلام ہے یہ؟ یؤثر علی النفوس، جس کلام کی، جن باتوں کی تاثیر ہوتی ہے لوگوں کی نفس میں یا لوگوں کے دلوں میں. موعظہ دل کو نرم کرنے والے باتیں ہوتی ہیں، جن میں اکثر یوم آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جزا اور سزا کا ذکر ہوتا ہے. ترغیب ہے جنت کے ذکر میں، جزا میں، اور ترہیب ہے جہنم کے ذکر میں اور سزا کے ذکر میں. اور بلیغتن سے کیا مراد؟ موعظہ تو یہ ہو گیا، چلو بلیغتن سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے، ویبلغ القلوب، جن کا اثر نفس میں تو ہوتا ہی ہے لیکن دل کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. ایسی پیاری باتیں ہوتی ہیں جن کا اثر نفس پہ بھی ہوتا ہے، نفس میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، دل دھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا دل میں براہ راست اثر ہوتا ہے، دل کی گہرائی تک پہنچتا ہے. یبلغ القلوب، بلیغ یعنی یبلغ القلوب، جب دل کی تہ تک ان باتوں کا اثر پہنچ جاتا ہے تو دل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ فتوجل من مخافت اللہ، تو اس میں وجل کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. وجل کہتے اللہ تعالی سے ڈرنے کو. وجلت منها القلوب یعنی دل ڈر گئے، ہمارے دہل گئے اور نرم ہو گئے. اور جب دل میں تبدیلی آتی ہے تو پورے جسم میں تبدیلی آتی ہے، اور کیونکہ آنکھیں جسم کا حصہ ہے تو پھر آنکھیں بھی بہہ گئی ہیں، سبحان اللہ. وقد وصف العرباض، العرباض رضی اللہ تعالی عنہ، هذه الموعظه بهذه الصفات الثلاث. اتنی عظیم موعظہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تین پیارے صفات سے اس عظیم صحابی نے اس موعظہ کو وصف کیا ہے. کون سی صفات ہیں؟ التي هي البلاغه، بلاغت، خوبصورت انداز بیان، ترغیب اور ترہیب کے ذکر میں. موعظہ تو ہے لیکن دو قسم کے موعظے برابر نہیں ہوتے، اور دو قسم کے لوگ بات کرنے موعظہ کرنے والے برابر نہیں ہوتے. کسی کی باتیں سیدھا دل پہ اثر کرتی ہیں، اور بعض لوگ موعظہ کان سے نیچے نہیں اترتا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موعظہ تھا، تین صفات کا حامل تھا. بلاغت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی فصاحت کو، بلاغت کی انتہا درجہ عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انداز بیان کسی کا ہو نہیں سکتا. عربی زبان، اور پھر وحی کے ذریعے شریعت کا علم، ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کی تائید، جبریل علیہ السلام کی تائید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کے ٹھہر ٹھہر کے بات کو کرنا، یہاں تک کہ لوگ ایک مرتبہ سنتے ہیں سمجھ میں آ جاتی بات. تو یہ بلاغت کی انتہا ہے. پہلا وصف کیا ہے؟ بلاغت کا ہے. دوسرا وصف، وجل القلب، دل کا ڈر جانا. اور موعظہ سے ہمیشہ یہی مراد ہی ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہو، ورنہ پھر ترغیب دلانے کی ترغیب دلانے کا فائدہ کیا ہے؟ دل کو نرم کرنے کے لیے باتیں ہیں تو پھر دل کو نرم ہونا چاہیے، اور دل نرم تب ہوتا ہے لوگوں کا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں دل سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دلوں کی بیماریوں میں جو سب سے خطرناک بیماری ہے وہ اس کے سخت ہونے کی ہے. دل سخت ہو گئے تو پھر ہر بیماری اس میں بس جاتی ہے. کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں. اور جب یہ دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس دل جیسا کسی کا دل ہی نہیں ہے. اور تیسرا وصف کیا ہے؟ وَذَرَفَتِ الْعُيُونَ، آنکھیں بہ پڑی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر سلف میں سے رضی اللہ عنہم اجمعین، خاص میں صحابہ کرام، کثرت سے رویا کرتے تھے. قرآن میں یہ آیت پڑھتے رو پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے سجدے میں رو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ دل نرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بس چکا ہے. قال ابن رجب فی جامع علوم والحکم، ابن رجب نے جسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ان کی معروف اور مفصل شرح جو ہے، جو سب سے بڑی شرح سمجھی جاتی ہے اربعین نوویہ کی، اس کتاب کا نام جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، والبلاغت فی الموعظۃ مستحسنہ، اور موعظہ میں بلاغت مستحسن، اچھی بات ہے. کوئی وعظ کرنا چاہتا ہے تو بلاغت، اس کا انداز بیان میں بلاغت کا ہونا چاہیے. لأنها اقرب الى قبول القلوب واستجلالها، کیونکہ قریب ہوتا ہے جب کوئی شخص بلاغت انداز بیان بہترین کر دیتا ہے اپنا، اور جس زبان میں وہ بات کر رہا ہے اس زبان کے الفاظ چن چن کے بیان کرتا ہے، اور عربی زبان جیسے کسی کوئی زبان نہیں ہے، سبحان اللہ، آپ کی کوئی بھی زبان ہو لیکن بلاغت ہر زبان میں ہے، وہ بلاغت کا بہترین درج عربی زبان کا ہے. یاد رکھیں، آپ انگلش میں وعظ کر رہے ہیں، بلاغت انگلش میں ہے کہ نہیں ہے؟ اردو میں کر رہے ہیں، اردو میں بلاغت ہے، یعنی جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے وعظ میں وہ بہترین سے بہترین ہونے چاہیے. کیا مطلب بہترین الفاظ کا؟ چیخ چیخ کے بولنا ہے؟ یہ اتنی دھیم آواز میں بولنا کہ کسی کو کان تک آواز نہ آ جائے؟ نہیں، اونچی آواز میں بولنا یا دھیمی آواز میں بولنا یہ بلاغت کا حصہ نہیں ہے، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. الفاظ آپ کے بہترین ہونے چاہیے، انداز بیان آپ کا بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات موعظہ کی ہے، اور موعظہ کا اثر سیدھا دل پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے الفاظ بہترین نہ ہوں تو اس لیے دل پھر موعظہ جو ہے پھر جلدی اثر نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھ لیں فرق ہے، واعظ اور عالم میں فرق ہے. ہر عالم واعظ تو ہوتا ہے لیکن ہر واعظ عالم نہیں ہوتا، نوٹ کر لیں. اس لیے بعض امت میں کثرت سے وعاظ موجود ہیں، وعاظ والے بہت ہیں، دعات جتنے بھی ہیں موجود آج وہ سارے واعظ ہیں، لیکن عالم کتنی ہیں ان میں سے؟ ہر واعظ، ہر عالم واعظ ہوتا ہے لیکن ہر واعظ عالم نہیں ہوتا، کیونکہ جو عالم ہے بلاغت کا درجہ اس نے پا لیا ہے، اور نصوص شرعیہ میں اس کے پاس اتنی ذخیرہ ہوتا ہے آیات اور احادیث صحیحہ کا، سلف کے اقوال کا، کہ وہ اپنی بات کو بڑی آسانی سے لوگوں کے دلوں تک اتار سکتا ہے، علم کا نور ہے نا. واعظ کیا کرتا ہے؟ واعظ اپنے انداز بیان بہتر ہوتا ہے، اور ترغیب اور ترہیب کو یاد کر لیتا ہے. وہ ترغیب اور ترہیب کی آیات کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن احکام مسائل کو جاننا کتنا مشکل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج میں سے واعظ بہت زیادہ تھے، رونے والے تھے، دھونے والے تھے. آج بھی دیکھ لیں آپ، واعظ کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن علم کتنی کم ہے. آپ دیکھیں کہ خوارج نے کیا کیا، اپنی تلواریں صحابہ کرام کے خلاف اٹھائیں، علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف. علم میں کمی تھی، سمجھ میں کمی تھی. اور آج دیکھیں آپ دنیا میں بہت سارے واعظ موجود ہیں، لوگ ان کے انداز بیان کی چاشنی کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جہاں پر وہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابواب دعات علی ابواب جہنم, ایسے داعی ہوں گے میرے امت میں سے, ان کا رنگ ہمارے رنگ جیسا, ان کی زبان ہمارے زبان جیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر. یہ کون سے داعی ہیں؟ کوئی یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہیں, سکھ ہے, کون ہے؟ من بنی جلدتنا, ہمارے رنگ ان کا رنگ جیسا, ان کا رنگ ہمارے رنگ جیسا, ان کی زبان ہمارے زبان جیسی, ہم میں سے ہوں گے. لیکن وعظ بھی کریں گے, دعات ہیں, لیکن کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ علی ابواب جہنم. تو بلاغت اچھی بات ہے موعظہ میں, لیکن علم کا ہونا لازمی ہے, احکام مسائل کو سمجھنا بہت لازمی ہے, ورنہ جوش جذبات میں آ کے ہمارے جوان کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو خود کش حملے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر تک بھی محفوظ نہ رہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وجہ کیا ہے؟ انہیں وہ آف کی باتوں چاشنی کی وجہ سے ان کی بات سن لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ دل کو نرم کرتے کرتے اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. اس لیے موعظہ کے لیے لازمی ہے کہ علم کی بنیاد پر بات کی جائے. اور وہ واعظ جو آپ کو بات کرتے ہیں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ و فہم کے مطابق بات کرے تو حق پہ خیر ہے انشاءاللہ اس میں. اور جو مخالفت قرآن کی بات تو کرے گا لیکن منہج اس کا اپنا ہوگا, اور جو صحابہ سلف کے مخالف مناہج ہیں بالکل واضح ہیں, پریشان نہ ہو. خوارج کے منہج کھل کے سامنے آ گئے, روافض کے منہج کھل کے سامنے آ گئے, تصوف کا منہج کھل کے سامنے آ گیا ہے. آج کل دور حاضر میں یہ تین بڑے چیلنجز ہیں, تین مختلف مذاہب ہیں, مختلف مناہج سب سامنے آ گئے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ صوفیوں کا منہج کیا ہے, جس میں خواب ہے, کشف ہے, وجد ہے, ذوق ہے, کس کا مذہب ہے یہ؟ ان کا مذہب ہے عقل پرستوں کا مذہب, یہ سامنے آ گیا ہے جو علمانیت کی بات کرتے ہیں. کل معتزلہ کو کہتے تھے, آج عقل پرست بن گئے ہیں, یا عقلانی بن گئے ہیں, یا تنویری بن گئے ہیں, نئے نئے نام ہیں, روشن خیال ہیں. لیکن منہج کیا ہے؟ عقل و منطق کو آگے کرنا نصوص کے. خوارج نے کیا کرنا ہے؟ اپنے منمانی کے لیے نصوص کو توڑنا ہے, موڑنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اور روافض کیا منہج ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے تمہارے پاس ہے, اور نہ تمہاری حدیث ٹھیک ہے. تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ نہ تو قرآن ہے نہ حدیث ہے, پھر دین کی چیز پہ قائم ہے. اگر یہ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ اماموں کے قول ٹھیک ہے, سچ بات بتاؤں میں آپ کو, اور امام ان سے بری ہیں واللہ, جو اقوال وہ پیش کرتے ہیں, جو عقیدہ وہ پیش کرتے ہیں, واللہ امام ان سے بری ہیں. یہ اماموں کے اقوال ہیں, ان کے من گھڑت اپنے اقوال ہیں. جیسے یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے, دین کو بدل ڈالا ہے لوگوں نے, یہ قرآن کو تو بدل نہ سکے, جرت نہیں ہے, لیکن معنی کو بدل دیا کہ نہیں بدل دیا. الغرض واپس آتے ہیں, تو بلاغت کی بات ہم کر رہے تھے. بلاغت آپ کو رافضی بھی ملے گی, بلاغت آپ کو خارجی بھی ملے گی, صوفی بھی ملے گی, لیکن علم کہاں ملے گا آپ کو؟ بات یہ ہے. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. بلاغة هيك هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة. جو معنى آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ایسا اندازہ بیان ہونا چاہیے کہ آپ کا جو معنی مقصود ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے, لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے, کانوں تک نہیں, الى قلوب السامعین. یہ بات ہے کیسے بحسن صورت, بہترین صورت میں, بہترین طریقے سے. کیسے؟ کون سی بہترین صورت؟ الفاظوں کے تعلق سے, من الالفاظ الدالة علیہا وافصحها واحلاها للاسماع, فصاحت بھی اور چاشنی بھی ہونی چاہیے جس سے کان کو مسرت محسوس ہو, اوقعها فی القلوب, اور دل میں اس کا اثر ہو. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله. اللہ تعالی نے یہ وصف بھی بیان کیا, یعنی قرآن مجید میں مومنوں کو یہ دو وصف بھی قرآن مجید موجود ہیں, جن میں دل کا ڈرنا اور آنکھوں کا بہ آنا اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے. قال الله عز وجل, اللہ تعالی فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله سبحان اللہ. انما حصر کے لیے وہ مومن کون ہے کو پوچھے آپ سے, یہ آیت کافی ہے. یعنی مومن کے ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے اب اس کی حالت کچھ ایسی ہو جائے. جب ایمان دل میں بس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بس جاتا ہے. جتنی ایمان میں کمزوری اتنی ڈر میں کمزوری, اتنے پھر اس کی تاثیر میں کمزوری. سبحان اللہ. انما المؤمنون کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم, دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ ایمَانًا, ایمان زیادہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سن لیتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید, جو آج ہم بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ترى اعینهم تفیض من الدمع, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور دیکھیں گے ان کی آنکھوں, ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ جاتی ہیں. تفیض من الدمع, فیض کسے کہتے ہیں؟ فیضان کسی چیز کا بہ جانا, حد سے نکل کے باہر نکل آنا. پہلی آیت میں وجلت القلوب کا ذکر ہے, دوسری آیت میں ذرفت العیون کا ذکر ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ وصف مومنوں کے لیے ہے, اور یہاں پر بھی صحابہ کرام, کیونکہ مومنوں کے سردار ہیں. ایک موعظہ سنا ہے, دل بھی ڈر گئے اور آنکھیں بھی بہہ گئیں, اور یہی کمال ہے. درس سننے کے لیے تو ہم بہت سارے درس سنتے ہیں, لیکن کتنے درست کا ہمارے دل میں اثر ہوتا ہے یہ ذرا گن کے دیکھ لیں, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. دل میں اگر اثر نہیں ہوا تو اس پہ عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جب دل ڈر گیا تو عمل بھی آسان ہو گیا. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, مجھے یاد نہیں لکھا نہیں یہاں پہ, پھر تو دوسری آیا تھا, دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, المائدہ 83, بارک اللہ فیک. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله قلنا یا رسول اللہ, اب صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کأنها موعظة مودع فأوصنا, اے ان هذه الوصية تشبه موعظة المودع. صحابہ کرام جب وعظ سنا, جب دل ڈر گئے, دہل گئے, نرم ہو گئے اور آنکھیں تر ہو گئیں, تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ موعظہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مواعظ میں سے ہے. اب الوداع قریب ہو گیا ہے. کچھ نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اب وفات قریب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی مثال جانتا ہے؟ سورۃ العصر, بارک اللہ فیک. سورۃ العصر کا نازل ہونا ان میں سے ایک, سورۃ کوثر نہیں, سورۃ النصر, سورۃ النصر بارک اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جی ہاں, عصر نصر ملتے جلتے ہیں, معذرت. سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب نازل ہوئی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے, یوں لگتا ہے اس سورۃ کے نازل ہونے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اب قریب آ گیا ہے. اور کوئی مثال؟ اختر الساعة وانشق القمر, بھی یہ جرنل یعنی جو عام مثال میں سے ہے. بعث انا والساعة كهاتين, یہ بھی اس میں آگے. لیکن آیت کریمہ کا اليوم اکملت لکم دینکم, اور حدیث میں سے خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. سبحان اللہ, حج ودا کے موقع پر مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک ملاقات نہ ہو. اور کوئی حدیث میں عاشورہ کے روزے کے تعلق سے, سبحان اللہ, نو کا روزہ رکھوں گا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ الوداع مواعظ میں سے ہے, اور کیونکہ ان کے علم اور تقوی اور ایمان الحمدللہ مضبوط تھا, تو اور تڑپ تھی کہ اور کچھ ایسی وصیت ہو. یعنی ایک وصیت سے تو رو پڑے ہیں, دل بھی ڈر گئے, رو بھی پڑے, اور مزید چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سبحان اللہ, طلب کرنا زیادتی کے جو جہاں تک بات ہے, تو دو چیزوں اب دیکھیں قرآن سننا میں دو چیزوں کے زیادہ ہونے کا خاص ذکر کیا ہے, جو زیادہ ہونے چاہیے. قُل رب زدنی علم علم, یہ دین کے تعلق سے, دنیا کے تعلق سے مال زیادہ ہو, رزق زیادہ ہو, اولاد زیادہ ہو, وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کیا ہے, پھر دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں اور مزید عطا فرما. دودھ, بارک اللہ فیک, دودھ پینے سے سنت یہ ہے, جو دودھ پیتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم زدنا منہ, سبحان اللہ, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, بارک اللہ فیک. دودھ, دودھ جب پیتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں کہ, کیونکہ دودھ مکمل غذائیت ہے. بچوں کو آپ دیکھ لیں صرف دودھ ہی پیتا ہے اور ماشاء اللہ ہم سے زیادہ بچے تندرست ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ماشاء اللہ, موٹے تازے کیا کھاتے, دودھ ہی پیتے ہیں, مکمل غذائیت ہے. اور ماں کے دودھ جیسا کسی کا دودھ ہی نہیں ہے دنیا میں, واللہ سبحان اللہ. الغرض, تو بعض صحابہ نے عرض کی ہمیں لگتا ہے کہ یہ الوداع موعظہ ہے, ہمیں کچھ اور وصیت کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لذا فطلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير, کیونکہ یہ طلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی دلیل ہے, کہ وہ حریص, ہر خیر میں حریص ہیں, ہمیں اور مزید ایسی باتیں کریں, ایسی نصیحت کریں جو ہمارے دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث بن جائے. اور کیسی وصیت, جامعت یعد بها الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جامع وصیت ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصیت. اور وصیت کیا ہوتی ہے, جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنی وصیت کیسی ہوتی ہے, اس کی نچوڑ ہوتا ہے ساری زندگی کا, سبحان اللہ. اب ہم کیا سننے جا رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ ہے, وصیت ہے نا, کیسی ہوئی وصیت, یتمسکون بها ویعولون علیہا, یتمسکون ویعولون علیہا, اسے تاکہ تھامے اور اسی پر زندگی اپنی بسر کریں اس کے مطابق. لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس, کیونکہ جو وصیت وداعی ہوتی ہے آخری وقت میں ہوتی ہے تو اس کا نفس میں گہرا اثر ہوتا ہے. مرنے والا جب بات کرتا ہے تو وہ کانوں تک نہیں جاتی, بس دل میں جاتی ہے, اسے وصیت کہتے ہیں. ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع, کیونکہ اس وصیت میں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے اس میں الوداع کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا, شعور ہوا کہ یہ الوداع موعظہ ہے. لذا طلبوا هذه الوصية, اس لیے انہوں نے اس وصیت کی طلب کی. وصیت کیا ہے؟ قوله صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوى اللہ, میں تو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی. نمبر ایک, دیکھیں وصیتیں کون سی ہیں ذرا, اور تقوى اللہ پورے دین کا خلاصہ ہے. بس اس لیے آپ دیکھیں روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, اگر آپ غور کریں صدقات اور خیرات ہیں, زکوٰۃ ہے, اگر آپ ذرا غور کریں ان میں, ان پر غور کریں تو کیوں یہ فرض ہوئے ہیں؟ لعلکم تتقون, تو پورا دین کا خلاصہ یہی ہے, تقوی کے راستہ اختیار کرنا. جیسا فرماتے ہیں تقوی اللہ عز وجل, معنی کیا تقوی کا؟ ان يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه. لفظی طور پہ وقایہ مطلب ہے بچاؤ, لفظی اعتبار سے اب جب کسی چیز سے بچتے ہیں تو وقایہ کر لیتے ہیں, اب دھوپ سے بچتے تو چھترے سے وقایہ کر لیتے ہیں, آپ دشمن کے وار سے بچنا چاہتے تو ڈھال سے وقایہ کر لیتے ہیں, آپ گولی سے بچیں تو دیوار کو وقایہ کر دیتے ہیں. الغرض, تو وقایہ کا مطلب ہے بچاؤ, اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا وقایہ ہے. وہ شرعاً کیا ہے؟ وقایہ شرعاً بھی ہونا چاہیے, ان یجعل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منهم. کہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ غضب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ کا راستہ بنا لے جو اسے اللہ تعالیٰ کے پکڑ و غضب سے محفوظ کر دے اور بچا لے. کیسے ہوگا نوٹ کر لیں تین چیزوں سے. بفعل الطاعات نمبر ایک, فعل الطاعات فرما برداری سے, جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے بجا لانا ہے. فعل الطاعات چاہے واجب ہو مستحب ہو, حکم ہے تعمیل ہوگی. دوسرے نمبر واجتناب المعاصی, نافرمانیوں سے معاصی سے گناہوں سے اجتناب کرنا. تیسرے وتصدیق الاخبار, اور خبر کی تصدیق کرنا. یہ پورا دین ہے. اور پورا دین تقوی میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو تین چیز میں عمل کرتے وہ متقی ہے, جن میں سے ایک عمل نہیں کر متقی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی کس چیز کی ہے, اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. وہی وصیت اللہ الاولین والآخرین, یہ اللہ تعالیٰ وصیت ہے پہلے اور آخری لوگوں کے لیے. كما قال الله عز وجل, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ, اور ہم نے وصیت کی ہے, بے شک یقین ہم نے وصیت کی ہے, الذین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے, من قبلکم تم لوگوں سے پہلے, وایاکم اور تم لوگوں کو بھی, کیا وصیت کی ہے؟ ان اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. شخص فرمایا, وہی سبب کل خیر و فلاح فی الدنیا والآخرہ, اور تقوی جو ہے یہ سبب ہے ہر خیر کی اور کامیابی کی دنیا اور آخرت میں. ویاتی الامر بتقوی اللہ فی کثیر من الآیات, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور تقوی کا جو ذکر ہے بہت ساری آیات میں آیا ہے. لا سیما الآیات المبدوءة بیا ایہا الذین آمنوا, اگر آپ غور کریں تو خاص طور پر جن آیات میں, جن آیات کی ابتداء یا ایہا الذین آمنوا سے ہوتی, اس میں تقوی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. وکذلک فی وصایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ, اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں صحابہ کرام کو, اس میں تقوی کا لفظ بھی ضرور ہوتا ہے. اور ہمارے لیے بھی جب ہم وصیت لکھتے ہیں جو مسنون ہے, تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو جو وصیت لکھنا چاہتے ہیں, تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت سے ہوتی ہے. چوتھے نمبر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله, تو سب سے پہلے بات ہے تقوی کی. دوسری وصیت نمبر دو, قوله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد سمع وطاعة, حکمران وقت یہ فرما برداری کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الامور في غير معصية الله, جو بھی ولی امر ہے, حاکم وقت ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے, اس کے احکام کو سننا ہے, طاعت کرنی ہے, لیکن ایک شرط ہے, فی غیر معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی کوئی فرمانبرداری نہیں ہے. ولو کان الامیر عبدا, اگرچہ یہ امیری حکمران غلام کیوں نہ ہو, عبد کیوں نہ ہو, کیا غلام بن سکتا ہے حاکم؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد اجمع العلماء, علماء کا اجماع ہے, على ان العبد ليس اهلا للخلافه, اجماع ہے امت کا کہ جو غلام ہے وہ خلافت کا اہل نہیں ہوتا. جو اپنی رکھوالی کر نہیں سکتا وہ پر امت کی کیا رکھوالی کرے گا؟ غلام جو ہے نہ تو وہ صحیح پیسہ کا استعمال کر سکتا, اس کا خود اپنا پیسہ مال نہیں ہوتا, وہ خدمت کرنا جانتا ہے بس, زندگی سر خدمت ہی کرتا ہے. تو غلام خلافت کا حقدار نہیں ہوتا, وہ اپنی خود اپنی نفس کا حفاظت نہیں کر سکتا, اپنے نفس کی بہتری نہیں جانتا, تو پھر پورے ملک یا پوری امت کا رکھوالا کیسے بنے گا؟ وَيَحْمِلُ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ, جو اس حدیث میں پھر کیا توجیہ ہوگی؟ شیخ صاحب نے توجیہ ایسی ہے اس حدیث میں, دوسرے حدیث میں, من الحدیث الذي فی معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة, جن حدیث میں عبد کا ذکر آیا ہے, کئی حدیث میں جب فرمانبرداری کی بات آئی ہے تو پھر ایسے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جہاں پر غلامی کا ذکر بھی ہے, غلاموں کا ذکر بھی ہے, اگرچہ تمہارے حکمران غلام کیوں نہ ہو تب بھی فرمانبرداری کرنی ہے. تو پھر جب وہ بن نہیں سکتا شرع اس کو اجازت ہی نہیں تو پھر ذکر کس لیے کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں علی المبالغۃ فی لزوم السمع والطاعۃ للعبد اذا کان خلیفہ، کہ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد بیان کریں کہ غلام کو خلیفہ بناؤ، بات یہ ہے، پہلے توجہ یہ ہے کہ فرما برداری کی انتہا دیکھیں آپ، وہ جو نااہل ہے وہ بھی اگر تمہارا بن جائے فرما حکمران تب بھی اس کی فرما برداری کرنا، تو پھر جو اہل ہیں ان کو کیوں نہ کریں؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَا يَقَعَ، اگرچہ ایسا نہ بھی ہو تب بھی فرما برداری کو لازم پکڑنا ہے. یا دوسری توجہ دیکھیں جو اسے اچھی، او ان ذلك يحمل على توليه الخليفه عبدا على قريه او جماعه، یا یہ بھی ہے کہ اگر وہ خلیفہ تو نہیں بن سکتا لیکن اسے اگر کوئی حاکم جو ہے اسے کسی بستی کا یا کسی شہر کا امیر بنا دے، جو جزوی ولایت ہوتی ہے، تب بھی فرما برداری کرنی ہو اس کی، یہ تو ممکن ہے، خلیفہ تو نہیں بن سکتا اس کا امکان ہے. اچھا، او انه، تیسرے نمبر پہ توجیہ، او انه کان عند التولیہ حرا، تھا تو غلام پھر وہ آزاد ہوا، اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ حاکم بن گیا، تب بھی فرما برداری لازمی ہے. وہ طلق علیہ عبد باعتبار ما کان، اور عبد کیوں کہا گیا؟ اب تو آزاد ہے وہ، کیونکہ وہ پہلے عبد ہی تھا، غلام ہی تھا. چوتھے نمبر پہ، او علی ان العبد تغلب علی الناس بشوکتہ واستقرت الامور واستتب الامن، چوتھا جو سب سے اہم توجیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اگر یہ غلام غالب ہو جائے کسی ملک پر، کسی زمین پر، اور اس کا غلبہ کا استقرار ہو جائے اور امن و امان قائم ہو جائے اس غلام کے ماتحت اس ملک میں، اس جگہ پہ، تب فرما برداری اس کی واجب ہو جاتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک غلام ہے، اس نے اپنی فوج بنائی ہے، ہے وہ غلام اپنے آقا سے، اگر اپنے آقا سے بھاگ جانا شرعاً حرام ہے، اگر کوئی شخص نے ایسا کیا ہے، اس نے اپنی فوج بنائی ہے، اپنے غلبے سے اپنی طاقت سے کسی ملک پہ وہ قابض ہو گیا ہے، اب کیونکہ وہ قابض ہو گیا ہے اور اس کے غلبے کے بعد اس ملک میں، اس خطے میں امن و امان قائم ہو گیا ہے، قطروات رک گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب وہ قابض ہو گئے، غالب ہو گئے، اب اس غلام کی حکمرانی کی وجہ سے، کیونکہ حکمران بن چکا ہے، اب اس کی فرما برداری کرنا واجب. وہ انتمر علیکم عبد حبشی، اچھا عبد تو سمجھا ہے، حبشی کیا ہے؟ اگر عرب میں سے بھی نہ ہو، کہ غلام عربی تو ہوتے ہیں، اگر حبشہ سے بھی ہو، عجمی ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن غالب ہو چکا ہے، تو مسلمانوں کے خون، ان کی عزتوں کے مال کی محفوظ کرنے کے لیے اب اس کی فرما برداری جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سابق حکمران کو گرا سکتے تھے، اس کے پاس طاقت ہے، تو پھر وہ قتل عام بھی کر سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں لما فی منازعتی من حصول ما هو انکر من ولایتی، کیونکہ اگر اسے منازعہ کرتے ہیں تو پھر جو خرابیاں پیدا ہوں گی ان کو ہٹانے میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ خرابی تھوڑی سی کرے گا اپنی اس کچھ نااہلی کی وجہ سے. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی بعض روایت میں آیا ہے کن رأسہ زبیبا، اگر اس کا سر منکی کے دانے جیسا کیوں نہ ہو، یعنی شکل بھیانک ہو اس کی، غلام ہے، حبشہ کا ہے، کالا سیاہ ہے، غلام ہو یا آزاد ہو، کالا ہو یا گورا چٹا ہو، شکل تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، حکمران بن چکا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاسمع واطع. سبحان اللہ. اور کثرت سے روایات کا ہونا، کثرت سے روایات اس موضوع پہ کس کس لیے ہیں؟ اس امر کی تاکید کے لیے ہے. اور حکمران وقت فرما برداری کرنا عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے، کہ عام بات نہیں ہے، اگرچہ اس کا تعلق سیاست سے، سیاسی امور سے، معاملات سے اس کا تعلق ہے، عقیدے میں کیسے آ گیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ امن و امان نہ ہو، امن و امان نہیں ہو جب تک کہ جماعت نہ ہو، جماعت اس وقت نہیں جب تک کہ حکمران نہ ہو. جماعت کیسے ممکن ہے؟ کوئی امیر ہوتا ہے کہ نہیں جماعت کا؟ تو امیر کون ہوگا؟ تو جماعت نہیں ممکن نا جب تک کہ امیر نہ ہو, اور امین اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرمبرداری نہ ہو. سبحان اللہ. تو کس طریقے سے دیکھیں, ایک دور کا مسئلہ تھا عقیدے میں, کس طریقے ایمان سے کس طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله فإنه من يعش مفسر اختلافا كثيرا. تیسری وصیت, تیسری وصیت کیا ہے اس جملے میں؟ تمہیں سے جو شخص زندہ رہے گا تو وہ ضرور اختلاف کثیر عن قریب دیکھے گا, اختلاف کثیر دیکھے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, هذا من دلائل نبوته صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوت میں سے ہے. یعنی یہ ان ثبوت میں سے جو دلائل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, خبر دی ہیں, اب واقعا وہ سچی بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حیث اخبر عن امر مستقبل وقع طبقا لما اخبر به صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی خبر دی فیوچر کے مستقبل کے متعلق, وہ واقعی ہی ایسی ہی ہوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فإن الذين طالت اعمارهم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم, بس جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے, ادرکوا اختلافا کثیرا, پر زمانے میں اختلاف کثیر انہوں نے پایا کہ نہیں پایا, وہ مخالفت لما كان عليه رسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, اور مخالفت بھی ہو جو کچھ آپ وسلم جس پہ آپ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے. وذلك بظهور بعض فرق الضلال, یہ کب ہوا؟ جب بعض گمراہ فرقے نکلے, کالقدریت والخوارج وغیرہم, جیسے قدری اور خوارج اور ان جیسے دوسرے فرقے نکلے. آج ہم کیا کہیں؟ اگر اختلاف کثیر اس زمانے میں تھا صحابہ کرام کے آخری دور میں تھا, تو آج ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ وہی اختلاف کثیر اس زمانے کی ابتدا تھی, آج انتہا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آج درس میں اتنا کافی, میرے خیال اگلے درس میں پورا کرتے ہیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جلدی سے ہم اس کو ختم کریں, بڑی عظیم حدیث ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 6 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بالکل. یہ انہیں کو تو ہے, صحابہ کون تھے؟ قریشی تھے, ابوبکر عمر تھے کہ نہیں تھے؟ قریشی تھے کہ نہیں تھے؟ اگر کوئی آ جاتا غلام پھر کیا کرتے؟ بات مسلمان قرآن کی ہو رہی ہے, اگر کافر بھی غالب ہو جائے تب بھی خون ریزی کو روکنے کے لیے تب اس کی فرم برداری ہے. سبحان اللہ. فصاحت کہتے ہیں انداز بیان اور لغت کے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, اسے فصاحت کہتے ہیں. فرم فصیح ہے, یعنی اس کا انداز بیان جو ہے لغت کے اعتبار سے بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے, عمدہ ہے, فصیح اللسان. یہی مثال آپ کے سامنے جتنی بھی احادیث ہیں, یعنی اگر کوئی اور شخص ہوتا اور اس نے کوئی اتنی عظیم باتیں کرنی ہوتی تو شاید دو تین صفحے بھی کم پڑتے, ٹھیک ہے نا؟ تو جامع بات بھی فصاحت کا ایک حصہ ہے کہ کم الفاظ ہوں, بہترین الفاظ ہوں, اور جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ دل تک پہنچ جائے.